जी
तो और वो मुहिब्बे अहले बैत भी हो, तो अकॉर्डिंग टू दैट कि बाय द टाइम ही गेट टू द डे ऑफ जजमेंट ही शुड बी क्लेंस्ड और शुड बी इन अ पोजीशन के फॉर ही इज एलिजिबल फॉर शिफा।
जी, लेकिन इसमें बुनियादी तौर पर देखें, सवाल को सही से समझना ज़रूरी है कि हम उस शख्स की बात कर रहे हैं कि जो मोहब्बत का दावा करता है बज़ाहिर, लेकिन उसके अमल से या उसके किरदार से जो एक चीज़ है कि जो शरीयत की पाबंदी है या जिस चीज़ को दीन कहा जाता है, उस दीनदारी वाली कोई चीज़ नहीं पता चलती। हम उस शख्स की बात नहीं कर रहे कि जो दीनदार है और उसके अंदर गुनाह मौजूद हैं, और क्योंकि जो बात जैसे आप कह रहे हैं वो उस इंसान की तरफ ज़्यादा जाती है कि जो दीनदार है लेकिन उसके साथ साथ उसमें गलतियाँ भी हैं, खराबियाँ भी हैं, खामियाँ भी हैं, तो बरज़ख की तकलीफ़ें उठा के या कब्र के मसाइल से गुजर के वो जब मैदान महशर में उठेगा तो पाक साफ़ हो चुका होगा और जन्नत के लायक हो जाएगा। असल सवाल ये नहीं है, असल सवाल ये है कि क्या मोहब्बत अहले बैत एक तरीके से दीनदारी को रिप्लेस कर देती है, कि यानी कि अगरचे कि हम, मैं खाली यही पॉइंट ऑफ व्यू था ना, कि एक शख्स है कि जिसने खाली अज़ादारी की, जिसने खाली मातम किया या जिसने ज़बान से ये बात कही कि मैं इमाम अली या इमाम हुसैन से बहुत मोहब्बत करता हूँ, और ऐसा करने की बुनियाद पर आखिरत में या कब्र के मराहिल में उसके लिए सब चीज़ें आसान हो जाएं, और जबकि उसने अपनी ज़िंदगी में दीन की परवाह ना की हो।
ऐसे तो
मेरा
आप
ख्याल है कि यही प्रॉब्लम थी ना कि जो हम डिस्कस करना चाह रहे थे।
शुरू में मेरी बात हुई, मैंने
कहा
तो क्लियर बात है, हो ही नहीं सकता, कुरान की तालीमात के अगेंस्ट है ये, फिलॉसफी अगेंस्ट है। लेकिन ये मसला शुरू हुआ था कि उनकी तकरीर से,
लेकिन ये
मैं
चीज़ प्रिवेल कर रही है, यानी
हाँ
कि हमारी शिया थॉट्स
जी
में
कर रही है, कर रही है
ये
हाँ।
चीज़ प्रिवेल
और
कर रही
लेकिन
है।
फिर उसका वो ये सामने आया, मैंने कहा दो हदीसें मौजूद हैं इस सिलसिले में, मैंने कहा क्या है वो बयान कीजिए आप। मैंने कहा एक हदीस ये कि जो गमे हुसैन में रोया रुलाया रोने जैसी सूरत बनाए उस पर जन्नत वाजिब है, लेकिन इस हदीस के अंदर ये नहीं कहा गया कि जहन्नुम हराम है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जहन्नुम में तो चला जाएगा, ठीक है, मोहब्बत अहले बैत रखता था जहन्नुम में तो जाएगा, लेकिन वही आपकी वाली बात कि उसको उस शफात की मतलब उस मोहब्बत की वजह से आई डोंट नो कि कितना टाइम लगे, अल्टीमेट तो जन्नत में पहुंच गया वो, एक हदीस ये मौजूद। दूसरी हदीस मौजूद ये है कि जिसने ऐसा किया इमाम के गम में या जो भी अहले बैत की मोहब्बत में किया उसके ऊपर जहन्नुम भी हराम हो गई है और जन्नत तो वाजिब हो ही गई, ये एक्चुअल हदीस। तो असल में कंफ्यूजन फिर वहीं से आई, मैंने कहा फिर ये बयान क्यों नहीं की जाती, आप मजमे में पूरी हदीस क्यों नहीं बयान होती, आप ये सिर्फ इतना सा टुकड़ा क्यों बयान होता है कि जहां से कन्फ्यूजन पैदा होते हैं, नहीं इंशाल्लाह बयान कर ही जाएंगे और करनी भी चाहिए। तो असल मसला ये था, बहरहाल ये तो तालीमात के अगेंस्ट है, मतलब कि एक गुनाहगार शख्स और वो शिफात का मुतमन्निस हो, मतलब जिसे कहना चाहिए कि तमन्ना रखे, तो बेवकूफी वाली बात, लेकिन ये मसला था वहां।
नहीं, अब इसमें भी एक जो थोड़ा सा पेचीदा और ज़रा बारीक फिर यहाँ से बात आगे निकलती है वो ये कि इवन इस जगह पर भी, कि एक शख्स है कि जो बज़ाहिर दीन से दूर है और शायद गुनाहाने कबीरा का भी इरतिकाब कर जाता है और उनसे भी अपने को बचाने की कोशिश नहीं करता, तो क्या सिर्फ दावा मोहब्बत काफ़ी है उसके जन्नत में जाने के लिए? यानी कि ये क्वेश्चन जो है ना यहाँ से पेचीदा हो जाता है।
हाँ लेकिन वही आपकी वाली बात कि उसको टाइम तो लगेगा वहां उस जहन्नुम में,
नहीं, वही हम कह रहे हैं कि
हाँ
क्या उसके लिए कोई जन्नत वजूद भी रखती है या नहीं, असल सवाल ये है। मतलब सवाल यहाँ पर ये है कि क्या ऐसे शख्स के लिए कोई इम्कान इस बात का है कि वो जन्नत में चला जाएगा, कभी भी चलें तकलीफें उठा के भी?
वो मुशरिक तो नहीं है,
लेकिन आपने खुद कहा था कि अगर जंग से खुदा से जंग की उसने, अगर उसने ऐलान किया कि ठीक है मैं खुदा के मुकाबले में ये करता हूँ और मैं किसी खुदा को नहीं मानता और मैं मोहब्बत भी रखता हूँ अहले बैत की, तो ये सरी उसने उस उन खुदा से टक्कर ली, ठीक है ना। लेकिन जहां तक ताल्लुक के मसलन वो ठीक है गुनाह कर रहा है, जिस तरह के आइम्मा के दौर में हमें बहुत सारी चीजें मिलती कि फर्ज कीजिए कि शराब का जब हुक्म बंद हुआ, शराब का जब अहकाम आया कि आज से हराम है, तो बहुत से सहाबा में से तो जो शराब से जान नहीं छुड़ा सके लेकिन बज़्म अहले बैत में आके बैठते थे, और अहले बैत उनको कहते थे कि नहीं ठीक है, अच्छी चीज़ नहीं है, कोई ख़त्म करो इस चीज़ को, सिलसिले को ख़त्म करो, लेकिन वो सिलसिला नहीं छोड़ पा रहे थे, उस गुनाह पे मुसिर नहीं थे, नादिम थे। हत्ता कि एक दफ़ा वाकया मतलब सुना शायद आप लोगों ने भी, कि एक इमाम गुजर रहे थे तो वो शराब चूंकि पी के आ रहा था, वो इमाम से सामना नहीं करना चाहता था, इमाम से हट गया। उसने कहा ऐसा ना हो कि इमाम मुझे देखे मेरे मुंह से बदबू आए। तो इमाम उसके पीछे गए, एक बंद गली थी, एक रास्ता था, वहां पे कोई रास्ता ही नहीं था। इमाम ने उसके कंधे पे हाथ रखा जाके उसने कहा कि कभी भी हम लोगों से मुंह मत मोड़ना, चाहे कुछ कर लो हम लोगों से मुंह मत मोड़ना। तो इससे एक चीज को तकबीयत मिलती है कि अगर वाकई कोई इंसान अपने गुनाहों पे नादिम, फोई फोई बात नादिम है, तो वाकई मतलब ये कुछ ना कुछ तो इस शफात का यकीन कुछ ना कुछ असर होगा। लेकिन अगर अलैलान खुदा से जंग की है,
नहीं ये ना जैसे मिसाल के तौर पर कि भाई अब जो ये चीज़ है कि नमाज की या इबादत की ज़रूरत नहीं है आपको, यानी कि अगर आपके पास मिसाल के तौर पर आज़ादारी है, अगर आपके पास मातम है, तो आपको इबादत की ज़रूरत नहीं है, यानी कि ये नमाज रोज़ा जो है फिर ये इट इज़ समथिंग एक्स्ट्रा, और ये इसके बगैर भी आप निकल जाएंगे इसके। और बल्कि यानी कि जो ये नज़रिया है वो ये नहीं कहता कि जहन्नम से गुजर के पहुँचेंगे, बल्कि वो तो ये कहते हैं जन्नत है ही हमारे लिए। वो यानी मैं सिर्फ इस बात को चाह रहा था कि देखें ये डिबेट तो ऑन एंड ऑन होती रहती है, लेकिन हम इसको सॉलिड ग्राउंड्स पे एक जगह पहुंचाएं। यानी इसको कहने का मकसद ये था कि ऐसा नहीं कि फिर कोई कहे पैरा मुझसे बहस शुरू हो जाए यहाँ या ना शुरू हो जाए, लेकिन हमारे पास एक मजबूत दलील हो कि हाँ भाई एक चीज है या नहीं है। यानी हमारे इस थोड़े से डिबेट का मकसद ये था। नहीं मैं वही कह रहा हूँ ना कि हमारे पास कुरान से कोई उसूल है कि जो इस प्रॉब्लम को हमारे लिए क्लेरिफाई कर दे कि हम बार बार इसमें उलझे नहीं, ये चीज हमें तंग ना करे।
जी आइमा की हदीस से कोई चीज है
जी,
पर जब किसी से
क्या बोल रहे हो अदील, दोबारा बोलो।
जी जी
जी बोलिए।
हाँ ठीक है मैं पढ़ देता हूँ। यानी कि इसमें इन्होंने जो ये लिखा है कि इन फेवर से मेरी मुराद मुझे ये समझ में आ रही है कि हाँ चाहे कुछ भी आप कर लें, लेकिन अगर मोहब्बत है अहले बैत जैसे इसमें सबसे पहले है फेवर में कि अगर एक आंसू जो है वो मक्खी के पर के बराबर भी इमाम हुसैन के लिए बहाया जाए तो वो समंदरों के बराबर गुनाहों की मगफिरत कर सकता है या माफी का सबब बन सकता है। और ये एक हदीस लिखी है कि पैगंबर अकरम से इमाम अली अलैहि सलाम ने रिवायत की कि जब मैं खड़ा किया जाऊंगा मकाम महमूद पर तो मैं उनकी शफाअत करूंगा कि जो असहाब कबायर हैं मेरी उम्मत में से। असहाब कबायर का मतलब कि जिनसे कबीरा गुनाह सरजद हुए। फयशफअनी अल्लाह फीहिम, और अल्लाह जो है उनके लिए शफाअत मेरी शफाअत कबूल करेगा उनके लिए, और खुदा की कसम मैं शफाअत उनके लिए ना करूंगा कि जिन्होंने मेरी जुर्रियत को अजियत दी। अच्छा फिर ये उस हदीस का भी हवाला दे रहे हैं कि भाई जो मौलाना साहब ने बताई थी मन मनाकिब अहले बैत। अच्छा जी जी अच्छा, फिर उसके बाद ये कि फेवर में एक और चीज़ है कि जो जो लोग ईमान रखते हैं अल्लाह पर और उसके रसूलों पर, वही शफ़ात के लिए एलिजिबल हैं, और उनके गुनाह इतने ज़्यादा ना हों कि उनका और खुदा का राबता मुनक़ता हो जाए या उनके लिए शफ़ात का इम्कान ही पैदा ना हो पाए। और अगर वक्त इंतकाल एक इंसान तौबा कर ले सच्ची नीयत से, तो उसके लिए मुमकिन है कि खुदा उसे क़यामत के दिन या मैदान महशर में शफ़ात नसीब कर दे। और सूरह मुदस्सिर की आयत है कि इसमें सूरह मुदस्सिर में कि जो चार गुनाह कर रहे हैं उनके लिए शफ़ात नहीं है, कि जो मुसल्लीन में से नहीं है, जो खुदा के रास्ते में खर्च नहीं करते, जो फजूल और बेकार चीज़ों में अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, और जो क़यामत के दिन को झुठलाते हैं। अच्छा, अब इसमें यानी कि जो चीज़ें फेवर अगेंस्ट बयान कर रहे हैं वो ये कि सूरह बकरा की आयत नंबर 48 है कि वत्तकू यौमन ला तजजी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, कि डरो उस दिन से कि जब कोई नफ्स किसी दूसरे के बदले में कुछ नहीं दे सकेगा। वला युक्बलो मिन्हा शफ़ातुन, और ना उनसे कबूल की जाएगी शफ़ात। वला युख़्ज़ो मिन्हा अदलुन, ना उनसे लिया जाएगा कोई बदला कि वो इसके बदले में दे के कुछ बच जाएं। वला हुम युनफरून, और ना उनकी नुसरत यानी मदद की जाएगी। और ऐसे ही इमाम अली अलैहि सलाम की, इमाम सज्जाद अलैहि सलाम की दुआएं हैं कि यानी जिसमें कि मेरे गुनाह ज़्यादा हैं, और इस तरीके से कि जो ज़िल्लत का मकाम है कि मैं तेरी बारगाह में ज़िल्लत की हालत में हूँ, मेरे गुनाहों ने ज़िल्लत की हालत में पहुँचा दिया है। और इमाम सादिक अलैहि सलाम की हदीस लिखी है कि जो नमाज को हल्का समझेंगे उनको हमारी शफ़ात नसीब नहीं होगी। और इमाम अली अलैहि सलाम ने नहजुल बलागा में फरमाया है कि, अच्छा ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, कि ला शाफिया अनजहो मिनल इतज़ार, कि कोई शफ़ात करने वाला नहीं है ज़्यादा बेहतर उज़र से, शायद ये मतलब समझ में आ रहा है। तो बेसिकली यानी इसमें मेरा ख्याल है कंक्लूजन नहीं दिया इन्होंने, तो अदील आप बताएंगे कि इससे कंक्लूजन क्या समझ में आ रहा है। हाँ यानी शफात असहाबे यमीन के लिए, जी यही कहा उन्होंने। ठीक, सही, ये उन्होंने सूरह मुदस्सिर की आयत के ही हवाले से बयान किया है। ठीक है, और कोई ये ना कि हम इस पॉइंट को बिल्कुल उसको ड्राइव होम कर सकें, यानी ये चीज़ हम चाह रहे हैं कि ताकि ये इसके हवाले से कोई भी मुगालता हो वो हमारे दिमागों से ख़त्म हो जाए। जी क्या समझ में आता है? यानी कि अगर मैं कहूँ कि एक नतीजा दें, तो नतीजा क्या देंगे? ठीक है, हम कहते हैं जी ये भी है ये भी नहीं, हम ये भी की बात नहीं कर रहे, एक नतीजा दें।
नतीजा जैसे मतलब जो मैंने आपसे कहा तक सुना, आप जैसे लोगों के साथ बैठ के उससे यही चीज समझ में आई कि वाकई अगर खुदा की राइवली यानी उनसे दुश्मनी नहीं कर रहा है वो, जैसे मैंने अभी आपको मिसाल दी कि वो शराब जरूर पीता था लेकिन दिल में मोहब्बत रखा था, अलल ऐलान नहीं था लेकिन नफ्स के हाथों मजबूर था, माँ जानता था कि मेरा नफ्स मुझे मजबूर करता है, नहीं छुटकारा पा रहा था, मासूम से उसने निगाह मोड़नी चाहिए कि मेरे गुनाह से शर्मिंदा हूं, लेकिन मासूम ने आके उस पर हाथ रखा कि तुम हमसे कभी अलहदगी का मत सोचना, गुनाह ठीक है तुमसे हो रहे हैं कोई मसला नहीं है, लेकिन बजिद नहीं है। एक तो पहली बात, अगर अपने गुनाह पे बजिद नहीं है, अपने आप को वाकई कोशिश करता अपने नफ्स को उससे बचाने के लिए, और फिर वही बात की शर्मिंदगी होती है लेकिन नफ्स से मगलूब हो रहा है, नहीं उसके अंदर सकत से अपने नफ्स से जीत सके, तो शफात क्यों नहीं मिलेगी उसको अगर वाकई दिल में मोहब्बत रखता है ये सारे काम उसने किए हुए।
इस पर मेरा जो सवाल है वो ये है कि क्या मोहब्बत गुनाहों की परसिस्टेंस के साथ बाकी रह सकती है?
परसिस्टेंस के साथ नहीं रह सकती।
यानी कि एक गलती की है एक इंसान ने, ठीक है, उसको एक जजा मिल गई, मतलब उसको एक माफी मिल गई, लेकिन अब उसको ये बात समझ में भी आ रही है कि ये काम मैं गलत कर रहा हूँ, और वो उस पर यानी कि हट भी नहीं रहा या हट नहीं पा रहा या कुछ भी नहीं कर रहा, तो क्या इस हालत में रहते हुए उसके कल्ब में मोहब्बत बाकी रह पाएगी जो आगे जाके उसकी हेल्प कर सके?
परसिस्टेंस के साथ तो नहीं रह पाए, यानी कि वही फिर मैंने कहा कि वो वाकई खुद हटना नहीं चाह रहा, कोशिश भी नहीं कर रहा, अपनी रविश पे कायम है, तो
क्योंकि बेसिकली तो चीज यही हो रही है ना, यानी कि हम यही कह रहे हैं ना कि ठीक है कि अब मैं इसके लिए जो दलील है वो आपको, क्योंकि हम कह रहे हैं कि हम एक बात जो है ना पक्की बात करें, सूरह ज़ुमर की आयत है 53-54, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم, के रसूल कह दो कि ऐ मेरे बंदों, यानी खुदा पैगाम सुना रहा है बाकायदा, जैसे कुरान करीम में बहुत सारी जगहों पर कि खुदा ने बाकायदा पैगंबर अकरम से कहा है कि ये कहो ये कहो, यानी इस बाकायदा एम्फेसाइज करके, कुल ए पैगंबर कह दो, या इबादी ए मेरे बंदों, यानी ए मेरे बंदों में से, अल्लज़ीना वो लोग, असरफू अला अनफुसेहिम, जिन्होंने इसराफ किया अपने नफ्स पे। ठीक है, ये आयत बहुत डिफाइनिंग है। असरफू अला अनफुसेहिम, खुदा ये नहीं कह रहा कि गुनाह किए, मासियत की, खता की, इसलिए कि हर गलती हर मासियत दर हकीकत अपने नफ्स को खराब करना है। ठीक है, यानी जैसे मैंने उस दिन भी आपकी खिदमत में एक बात अर्ज की थी कि हम असल चीज को ही नहीं समझते हैं, यानी कि हम ये समझ रहे हैं कि गुनाह करने का मतलब जो है वो ये कि पता नहीं क्या हुआ है या हमारा कोई अकाउंट है, अकाउंट नेगेटिव में चला गया है, और अहले बैत आएंगे और उस मनफी को मस्बत में बदल देंगे, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देंगे। असल प्रॉब्लम ये नहीं है, असल प्रॉब्लम ये है कि एक इंसान अपने नियत में, अपने इल्म में, अपनी नॉलेज में, अपने कैरेक्टर में, अपने अमल में कोई भी मनफी रास्ता अख्तियार करता है तो वो अपने नफ्स को खराब कर रहा है। सवाल ये है कि ये जो खराबी यहां पैदा हो रही है ये रिपेयरेबल है या नहीं है, तो ये असल मसला ये है। असल प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप कहें कि मैं गुनाह कर दिए तो मेरे जो है वो स्कोर -10 हो गया, तो कोई आएगा तो वो उसको +10 कर देगा, ये कोई मसला नहीं है। ये तो बिल्कुल ही समझ लें कि जहल है। असल मसला है शफात या मसला है गुनाह और इन सब चीज़ों को समझने के हवाले से। तो इस आयत में खुदा ये नहीं कह रहा कि गुनाह किया, खराबी की, मासियत की, कि ए उन के ए पैगंबर मेरे उन बंदों से कह दो असरफू अला अनफुसेहिम, इसराफ ज्यादती, who transgressed upon their own souls. ठीक है, यानी कि transgress upon their own souls का मतलब है कि जैसे आपके पास गाड़ी है, अब गाड़ी को आप मुसलसल जो है ओवर स्पीडिंग करें, फॉर एग्जाम्पल उसमें ऑयल ना डालें, उसके टायर्स की फिक्र ना करें, ठीक है, ये सारी की सारी खराबियां पैदा करें, ये है इसराफ। तो जो इंसान अपने यानी कि उन बंदों से कह दो कि जो अपने नफूस पर इसराफ कर रहे हैं, यानी इस तरीके से कि गुनाह के जरिए से कभी उसमें जहर का इंजेक्शन लगा रहे हैं, कभी उसको पॉल्यूट कर रहे हैं, कभी ख़राब कर रहे हैं, जैसे जिस्म की मिसाल ले लें, शायद हम रूहानी नफ्स के मसाइल नहीं समझते, जिस्म के मसाइल ज़्यादा आसानी से समझ लेते हैं कि गलत ग़िज़ाएँ खा रहे हैं, सेहत का ख्याल नहीं रख रहे, अपनी बॉडी को कोल्ड हीट और सबसे एक्सपोज कर रहे हैं, ये मतलब है असरफू का, इसराफ का। तो उन बंदों से मेरे कह दो कि जो अपने नफूस पर इसराफ करते हैं, ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर पैगाम है। और अल्लाह की रहमत का एक पहलू शफाअत है, यानी शफाअत खुदा की रहमत से हट के कोई चीज़ नहीं है। इस चीज़ को भी जैसे उन्होंने लामा तबाई ने भी जो बहस की है जिल्द अव्वल में, बहुत तफसीली बहस है शफाअत की, कि शफाअत रहमत खुदा से हट के नहीं बल्कि रहमत खुदा का ही एक जरिया है, मज़हर है। और उसकी एक मिसाल बहुत आसान सी है कि जैसे जब कोई छोटा बच्चा घर में एक गलत काम करता है और बाप गुस्सा होता है, तो वो ये भी नहीं चाहता कि मैं बच्चे को गलत काम पे कह दूं कि तुमने सही किया, ताकि उसे गलत चीज़ की इनकरेजमेंट मिले, और वो उसको सज़ा भी नहीं देना चाह रहा होता, उसकी सज़ा को भी दरगुजर करना चाह रहा होता है। तो उस वक्त वो बड़े बेटे को आंख से इशारा कर देता है कि इसको मेरी नज़रों से सामने से उठा के ले जाओ, कुछ नहीं कहता, जबान से कुछ नहीं कहता, यानी शो यही करता है कि मैं तुम पे गुस्से में हूँ, मुझे तुम्हारी ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई है, लेकिन इशारा करता है इसको उठा के ले जाओ, वो जो है ले जाता है उठा के और वो बात ख़त्म हो जाती है। समथिंग लाइक दिस, इसका नाम शफाअत है। यानी शफाअत इसका नाम नहीं है कि खुदा जो है वो सज़ा देने पर मुसर है और अहले बैत आके बीच में से बचा के ले जाएंगे, ये रहमत खुदा ही है जिसको आप शफाअत कहते हैं, लेकिन एक दूसरे रास्ते से। ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, ये मैसेज है कि अल्लाह, ठीक है तुम अपने नफ्सों पर इसराफ कर रहे हो, ज्यादती कर रहे हो, खराबी कर रहे हो, लेकिन स्टिल रहमत खुदा तुम्हारी मदद के लिए मौजूद है, जिनमें से एक चीज शफाअत है, एक चीज मगफरत है, एक चीज तौबा है। ये सब चीज़ें उसी रहमत का मजहर हैं कि जो अपने नफ्स को ख़राब करने वाले बंदों को बचा सकती हैं, उससे मायूस नहीं होना। ठीक है, ये मैसेज है। इन्ना अल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, बेशक अल्लाह मग़फ़िरत करता है तमाम गुनाहों की। यानी खुदा के लिए कोई मसला नहीं है कि वो कहे कि ये गुनाह मग़फ़िरत नहीं होगा, ये गुनाह मग़फ़िरत नहीं होगा। अच्छा, मग़फ़िरत के माने, मग़फ़िरत का मायना ये होता है कि इंसान के अंदर जो खराबी पैदा हुई उस खराबी के असर को ख़त्म कर दे। मग़फ़िरत यानी कि बेसिकली हमें मैकेनिज्म समझना पड़ेगा कि एक हमने गुनाह किया, ख़ता किया, हमारे अंदर एक खराबी आ गई। ठीक है, यानी कि जैसे वही है कि मिसाल के तौर पर इंजन में प्रॉब्लम आ गई, अब एक मैकेनिक आया, उसने उस प्रॉब्लम को दूर कर दिया, ये उसकी मग़फ़िरत है, ये उस इंजन की मग़फ़िरत है। ठीक है, तो खुदा ये कह रहा है कि बेशक हम तमाम यानी कि हर हर गुनाह ने तुम्हारे नफ्स को जिस जिस तरीके से खराब किया है, हम उन सारी खराबियों को दूर कर देंगे। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, और क्यों कर देंगे कि बेशक खुदा जो है वो गफूर भी है और रहीम भी है, इन अस्मा के जरिए से तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन क्या ये लाइसेंस टू गो द रॉन्ग वे है? अब अगली आयत इसको वाज़े कर रही है, वह अनीबू इला रब्बिकुम, और तवज्जो करो अपने रब की तरफ। وَأَسْلِمُوا لَهُ اور اس کے سامنے تسلیم ہو جاؤ, جھک جاؤ. مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابِ اس سے پہلے کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے. ثُمَّ لَا تُنْفَرُونَ پھر تمہاری مدد نہیں کی جا سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپرچونٹی ایک سرٹن ٹائم پیریڈ تک کے لیے ہے, اور خدا یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ تم میری اس مہلت کا, میری اس اپرچونٹی کا فائدہ اٹھا کے میری طرف رجوع کرو گے اور تسلیم ہوگے. تو اس آیت سے یہ بات واضح طور سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر انسان اس کے بغیر اس دنیا سے چلا جائے تو بہت بڑی پرابلم ہے پھر. یعنی یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں باریک ہے اس مسئلے میں, کہ اگر کوئی شخص محبت اہل بیت رکھتا ہے واقعاً تو وہ محبت اس دنیا میں اس کو متوجہ کرائے گی, نہ کہ بعد میں. ٹھیک ہے, جو مین پوائنٹ میں اس میں ڈالنا چاہ رہا ہوں نا وہ یہ ہے, یہ تنبیہ ہے کہ یہ چیز موجود ہے کہ خدا معاف کر دے گا, ہر گناہ معاف کر دے گا, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. لیکن انیبو الی ربکم, جب خدا یہ کہہ رہا ہے کہ توجہ کرو, رجوع کرو اپنے رب کی طرف, تو کیا مرنے کے بعد کی بات کر رہا ہے؟ کیا یہ نفس جو ہے یہ مرنے کے بعد خدا کی طرف رجوع کرے گا؟ وَأَسْلِمُ لَهُ اور اس کے سامنے مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابِ کہ اگر تم ہوش میں نہیں آئے تو پھر عذاب آ جائے گا, اور جب عذاب آ جائے گا تو کیا ہوگا؟ ثُمَّ لَا تُنْفَرُونَ پھر مدد نہیں ہوگی, پھر کسی طرف سے مدد نہیں کی جا سکتی. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَبِّكُمْ اور اتباع کرو اس میں سے سب سے اچھے کی, سب سے خوبصورت کی جو تمہارے رب کی طرف سے تم پہ نازل ہوا. مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابِ یعنی قرآن کو فالو کرو اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر عذاب آ جائے, بغتتن اچانک سڈن, وانتم لا تشعرون اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے, تم اس کا شعور بھی نہ رکھتے ہو کہ ہو کیا گیا. ان تقولا یہ سب کیوں ہے, یہ ہم کیوں بیان کر رہے ہیں کہ کہیں کوئی نفس یہ نہ کہے کہ یا حسرتا کہ وائے ہو, اے حسرت ہو, علام ما فرطت فی جنب اللہ کہ میں نے جو زیادتی کی, میں جو پیچھے رہ گیا اللہ کے پہلو میں, اللہ کے مقابلے میں. وَإِن كُنْتَ لَمِنَ السَّاخِرِينَ اور میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے, خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا. یا اس میں کہ وَإِن كُنْتَ لَمِنَ السَّاخِرِينَ کہ میں ان میں سے ہو گیا کہ جو بس مذاق ہی اڑاتے رہے ہر چیز کا. او تقولا یا کوئی نفس یہ کہے, لو ان اللہ ہدانی کہ کاش کہ اللہ مجھے ہدایت کرتا, لکنت من المتقین تو میں متقین میں سے ہو جاتا. او تقولا بہت تفصیلی بیان ہے جو اس مسئلے کو حل کر رہا ہے. او تقولا یا وہ یہ کہے, حین تر العذاب لو ان لی کرتن فاکون من المحسنین کب کہ جب وہ عذاب کو دیکھے اور پھر اس وقت یہ کہے کہ کاش میرے لیے پلٹنا ہوتا تو میں محسنین میں سے ہو جاتا. خدا کہہ رہا ہے سب کچھ بھی نہیں چلے گا, جب عذاب آ جائے گا تو پھر یہ بات نہیں سنی جائے گی کہ مجھے پلٹا دے. جب عذاب آ جائے گا تو پھر تمہارا یہ خواہش نہیں پوری کی جائے گی کہ اللہ میری ہدایت کر دے, اور جب عذاب آ جائے گا تو تمہاری اس حسرت کا فائدہ نہیں ہوگا کہ میں یہ سب کچھ کرتا رہا. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن کے ان بیانات کو کہاں لے جائیں گے؟ پھر کہا جائے گا بلا ہاں, قد جاءت کا بے شک تیرے پاس آئیں آیاتی میری آیتیں. اب یہ خدا ڈائریکٹ کلام کر رہا ہے انسانوں سے تھرو پیغمبر, یہ قل کر کے جو بات ہے یہ خدا کا براہ راست خطاب ہے. جاءت کا آیاتی کہ بے شک تیرے پاس میری آیتیں آئیں، فَكَذَّبْتَ بِهَا، تو نے اس کو جھٹلایا، اس کی تکذیب کی. اب یہ تکذیب زبان سے نہیں ہوتی خالی، اصل تکذیب عمل سے. وَاسْتَكْبَرْتَ، اور اس کے مقابلے میں اپنے کو بڑا بنایا، یعنی میری آیتوں کے آگے جھکا نہیں، اس کے آگے اپنے کو بڑا بنایا. یعنی جیسے مثال کے طور پر، مثال کے طور پر کہ اگر ایک شخص ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا، اب وہ بہت ایک ریئر کیس ہے کہ شاید اندر کوئی نہ کوئی ایسی پرابلم ہے کہ جس کی وجہ سے نہیں پڑھ پا رہا یا نہیں یہ عبادت کر پا رہا، لیکن یہ چیز استکبار میں مانی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ یہی شخص جب اپنے دفتر جاتا ہے تو اپنے باس کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا، دل میں اتنا غصہ آ رہا ہوتا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن عملاً اس کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا. تو خدا یہ سوال کرے گا کہ تجھے ایسی کون سی مصیبت پڑ گئی تھی کہ جس میں تو نے میری بات کو نہیں مانا. تو یہ استکبار ہے حقیقتاً، کہ جب خدا کی ایک حکم آئے، خدا کی ایک نشانی آئے، اس کے سامنے انسان تسلیم نہ ہو. یہ اس آیت کے مقابلے میں اپنے کو بڑا بنانا ہے کہ میں اتنا بڑا ہوں کہ میں نہیں عمل کرتا، میں اس کو قابل عمل ہی نہیں سمجھتا، میں اس کو قابل توجہ ہی نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے، نہیں کہ جیسے خود قرآن کریم ہے، قرآن کریم حجت خدا ہے مخلوقات پر، بندوں پر. جس انسان نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی پوری زندگی، یہ استکبار ہے کہ میری نظر میں توجہ نہیں ہے اس کی، مطلب کوئی اہمیت نہیں ہے کہ میں اس کی طرف توجہ کروں یا میں اس کو دیکھوں کہ یہ کیا ہے، کوئی ہوگا کچھ، میرے لیے دوسری چیزیں زیادہ ہیں. یہ ہے استکبار، کہ جس نے میری آیتوں کو جھٹلایا، واستکبرتا، اور استکبار کیا، وکنت من الکافرین. وَيَوْمَ، اب یہ کافروں میں سو گیا، اب خدا اس کو مومن ہی نہیں مان رہا جس نے آیت کو، یعنی کہ بیسیکلی میں جس پوائنٹ کو وہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ شاید شیطان کا دھوکہ زیادہ ہے بنسبت ایک ریالٹی کے. اور یہ چیز اس وقت ہمیں زیادہ سمجھ میں آنے لگتی ہے کہ جب ہم آخرت کی نجات کو نفس کی حالت پر محمول کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ جیسے وہی میں نے مثال دی کہ آپ کے پاس جتنے بھی اکوپمنٹ ہیں، گاڑی ہے، گھر ہے، کوئی چیز ہے، اس کو خراب کیے جائیں، خراب کیے جائیں، خراب کیے جائیں، اور آخر میں جب وہ بالکل تباہ حال کھڑی ہے، ہم کہیں گے یہ صحیح ہو جائے گی، یہ نجات یافتہ ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ یوں ہے کہ جیسے نفس ہے، اب نفس کے احوال کو ہم خراب کیے جائیں، خراب کیے چلے جا رہے ہیں بیسڈ آن فالس پریٹیکسٹ، اور یہ نفس اس خراب حالت میں یہاں سے نکل گیا، مارے یعنی عذاب کے ڈومین میں پہنچ گیا، کیسے صحیح ہوگا؟ اصل سوال یہ کوسچن ہے. اور جب کہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ثم لا تنصرون، ایک دفعہ عذاب میں گھس گئے خدا نہ خواستہ، تو پھر مدد نہیں کی جائے گی، پھر مدد آنے والی نہیں ہے. یا جیسے سورہ مدثر کی بھی جو آیتیں ہیں جن کی بات ہو رہی تھی، وہاں پہ فما تنفعہم شفاعت الشافعین، کہ جو اپنی زندگی میں نہ، جنہوں نے چار چیزیں کیا ہیں، کہ لم نکو من المصلین، کہ ہم مصلین میں سے نہیں تھے. یعنی مصلی کا مطلب وہاں پر علامہ طباطبائی نے بیان کیا ہے کہ خدا سے تعلق جوڑنے والے، نہ کہ نمازی. اس کی وجہ کیا بیان کی ہے؟ کہ سورہ مدثر جو ہے وہ تیسری یا چوتھی سورت ہے شان نزول کے حوالے سے، اور مکی ہے، اور حکم نماز آیا مدینہ میں. تو جب الا المصلین یا مصلی کی جب بات آ رہی ہے، تو یہاں پر اس زمانے کے لوگ، اس سے نماز کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں تھا کہ جس سے وہ نماز مراد لیتے. تو لم نکو من المصلین، ہم مصلین میں سے نہیں تھے، یعنی ہمیں، ہم نے زندگی میں کبھی توجہ نہیں کی کہ خدا سے تعلق پیدا کریں. وکنا نخوض ولم نکو نطعم المسکین، اور ہم ان میں سے نہیں تھے کہ جو مسکین کو کھلاتے، یعنی نہ اپنے قلب کے اعتبار سے ہم کسی تربیت کے قائل تھے، نہ اپنے معاشرے کے حوالے سے لوگوں کی پرابلم سالو کرنے سے ہمیں کوئی دلچسپی تھی. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم باطل میں گھسنے والوں کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے ان کے ساتھ ساتھ لگے رہتے تھے. باطل کیا؟ یہ کھیل کود، کلبز، تفریح، مزے، اسی میں لگے رہتے تھے ان لوگوں کے ساتھ. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم یوم الدین کو فیصلے کے، یعنی کہ ہم یہ کہتے تھے کہ کوئی فیصلہ ہونے والا نہیں. اب عمل زبان سے کہیں نہیں کہیں، عمل سے یہی کہہ رہے تھے کہ ہم زندگی ایسی گزار رہے تھے کہ ہمیں کسی کے سامنے اکاؤنٹیبل نہیں ہونا ہے، کوئی یوم الدین وجود نہیں رکھتا، کوئی فیصلے کا دن پایا نہیں جاتا، ایسی زندگی گزاری. تو ان کے لیے کہ فما تنفعہم شفاعت الشافعین، تو ان کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت نفع نہیں دے گی، یعنی اگر شفاعت کرنے والے چاہیں بھی تو فائدہ نہیں ہوگا. کہ جیسے ایک شخص نے اس کو سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے، مثال کے طور پہ کہ سگریٹ نہ پیو، اب لنگز خراب ہو گئے تو سمجھانے والا صحیح کر دے گا اس کو؟ اب سمجھانے والا صحیح کر دے گا؟ یعنی خدا نہ خواستہ لنگز کینسر ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، اب کیا کرے گا وہ؟ طبیب بھی کیا کر لے گا، ڈاکٹر بھی کیا کر لے گا؟ ٹھیک ہے. تو فما تنفعہم، کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسی زندگی گزاری کہ جس میں یہ چار مسائل ہیں، جیسے وہ کہہ رہے تھے نا کہ اس کے گرد انہوں نے پورا شفاعت کا بوٹ ہے، تو جب چار مسائل ہیں، یہ کہ نہ مسلین میں سے تھے، نہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، باطل میں گھسنے والوں کے ساتھ ہم بھی گھس رہے ہوتے تھے، اور یوم الدین کو جھٹلا رہے ہوتے تھے، تو اس تنفعہم پہ غور کیجئے آپ. فما تنفعہم نفع نہیں دے گی، یعنی خدا یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ شفاعت کرنے والوں کی شفاعت میسر نہیں ہوگی، نفع نہیں دے گی، یعنی شفاعت کرنے والے شفاعت کریں گے بھی تو فائدہ نہیں ہوگا. جس طریقے سے کہ جس نے اتنے عرصے تک اپنے کو تباہ کر کے اپنے کو کینسر میں مبتلا کر لیا، اب ڈاکٹر کیا فائدہ دے گا اس کو؟ ڈاکٹر بیچارہ اس کے سرانے بیٹھ کے رو رہا ہے کہ تیری کیا حالت ہو گئی، کس حال کو پہنچ گیا، کس تکلیف، لیکن کرے گا کیا؟
یہ تو مادی اور آپ اس کی مثلا
روحانی اس سے زیادہ سخت ہے، روحانیت اس سے زیادہ سخت ہے. ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے، یہی اصول ہے. اصول ہر جگہ ایک ہے، یعنی کہ جو رولز یہاں پر پریویل کر رہے ہیں یہ کہاں سے آ رہے ہیں، یعنی کہ یہ بھی، یہ ساری چیزیں سمجھنے کے اعتبار سے ہے نا، کہ ہر نیچے والا عالم اوپر والے عالم کا سایہ ہوتا ہے. یعنی اس جگہ پر آپ کو جو اصول مل رہے ہیں یہ اوپر سے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ چیز کچھ الگ ہے اور وہ چیز کچھ الگ ہے، اس عالم میں جتنے بھی اصول حیات ہیں، یعنی اگرچہ کہ اس میں پرابلم صرف ایک ہے کہ یہاں پر خدا نے شیطنت کو اپنا کھیل کھیلنے کی اجازت دی ہے جو اوپر نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے شیطان بہت سارے مقامات پر ان اصولوں کو آبسکیور کر دیتا ہے ہمارے سامنے. یعنی وہ ہمیں یہ ہمارے سامنے اس چیز کو بنا کے لے آتا ہے کہ جھوٹ بھی فائدہ دے سکتا ہے، جبکہ حقیقتاً ایسا نہیں ہے. اصول وہی ہے کہ فائدہ سچ کو ہی ہے، بالکل اس دنیا میں بھی سچ ہی سے فائدہ ہے، جھوٹ سے کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن وہ اس طریقے سے ظاہری دکھا دیتا ہے، اگرچہ کہ خدا نے دکھایا کہ دیکھو فرعون کی مثال دیکھو، یہ ساری کی ساری مثالیں دیکھو کہ جنہوں نے اس قسم کے کام کیے، اس بہکاوے میں آ کے ٹیمپریریلی اپنی اتھارٹی کو اور اپنے فائدوں کو حاصل کیا، لیکن حشر کیا ہوا. لیکن رولز سارے کے سارے وہی ہیں جو کہ ہمارے سامنے بیان کیے گئے. تو جس طریقے سے کہ ایک انسان کو، اور یہ اوپر کی آیت بھی بتا رہی ہے کہ مہلت ہے، کمپلیٹ مغفرت کی مہلت ہے، یعنی خدا کہہ رہا ہے کچھ بھی کر لو معاف کر دوں گا، آ جاؤ میرے پاس. انیبو الی ربکم واسلمو لہ، کہ اپنے رب کی طرف توجہ کرو، اس کے آگے جھک جاؤ، سب معاف ہو جائے گا، اس سے نہیں ڈرو. لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر تم اس حالت میں اس مرحلے تک پہنچ گئے کہ پھر جہاں سے عذاب شروع ہوتا ہے، تو پھر بہت پرابلم ہے. یعنی اس کو پھر نہیں آسان سمجھنا, بلکہ یہ آیتیں جو ہیں یہ آخر میں کس طرف لے جا رہی ہیں, یہ مومن نہیں ہے, یہ کافر ہے کہ جو میری آیتیں اس کے سامنے پڑھی گئیں, میری آیتیں پیش کی گئیں, اس کو جھٹلاتا رہا, ان کے سامنے استکبار کرتا رہا, ان کے اپنے کو ان کی اتباع اور پیروی کے مقابلے میں بڑا سمجھتا رہا, یہ کافر ہے. اور جب ان لوگوں کے سامنے, اور پھر یہ نہیں کہ پروردگار یہ بھی کہہ رہا ہے جیسے فرعون کا تھا نا کہ فرعون نے سورہ یونس میں ہے یہ کہ اس نے مغفرت, اس نے کہا جب ڈوب رہا تھا کہ میں مانتا ہوں, اور اب نہیں, اب وہ موقع ختم ہو گیا. اور قرآن کریم میں ہی بالکل واضح ہے کہ فرعون جو ہے وہ آئمہ نار ہے, امام نار ہے, کہ جو خود آئے گا اپنی پوری قوم کو اپنے پیچھے لے کر آئے گا آگ پر. تو اب کیا اس نے جب پچھتایا اینڈ میں اور وہ سب کیا تو کیا اس کو فائدہ ہو گیا؟ کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا.
یہ والی بات جو تھی کہ وہ جو گناہ اور یہ سارے ہیں, یہ شفاعت برزخ کے اندر فائدہ نہیں دے گی, برزخ میں اس گناہ کا سب کچھ اثر ہو جائے گا, لیکن شفاعت وہاں فائدہ دے دے گی, ٹھیک ہے, جتنا بھی گناہ.
لیکن مسئلہ گناہگار کا نہیں ہے نا, مسئلہ بنیادی طور پر ہے خدا کی طرف رجوع کرنے کا.
ٹھیک ہے, رجوع کرتا تھا, لیکن یہ حب اہل بیت کو حب خدا سے ہٹ کے یہ کوئی چیز سمجھ رہا ہے, تو اس میں کیا بات ہو؟ نہیں, ہٹ کے نہیں سمجھ رہا, وہ الگ سے ہٹ کے نہیں سمجھ رہا. نہیں تو اگر وہ بات ہے تو پھر یہ نماز کو کیسے جھٹلا سکتا ہے؟ لیکن نماز کا جیسے کہ انہوں نے بیان کیا کہ وہ مسلم, چونکہ ظاہری بات ہے وہ شاید نماز کا حکم نہیں آیا, تو آج بھی وہ لوگ ہیں جو بحث کرتے ہیں کہ نماز کا مطلب یہ نہیں ہے جو ہم کرتے ہیں, چار رکعت کی وہ دو رکعت کی, وہ رابطے کو کہتے ہیں کہ نماز فرض کیجیے وہی ہے. لیکن یہ سب یہ کیا صحیح بات نہیں ہے در بھائی, کہ وہ شفاعت کا معاملہ جو ہے کہ اہل بیت نے کہا کہ برزخ کا انتظام کر کے آنا, شفاعت قیامت میں ہماری حاصل کر لو گے, یہ بات نہیں ہے کہ یہ حدیث نہیں.
دیکھیے اس میں جو ہے, یعنی کہ میں اپنے ذہن میں جو نتیجہ ہے وہ بیان کر دوں, وہ نتیجہ یہ ہے کہ ایک انسان اپنی زندگی میں صحیح چیز کو پانے کی بھی کوشش کرے, صحیح راہ پر چلنے کی بھی کوشش کرے, لیکن ظاہر ہے کہ اس میں سے کوتاہی کا امکان زیادہ ہے, خرابی کا امکان زیادہ ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر انسان جانتے بوجھتے سمجھتے ہوئے غلط رستے کو اختیار کرے گا تو میرے خیال میں وہ پھر کافرین کی صف میں داخل ہو جائے گا.
بالکل کہہ رہے کہ ہاں یہ غلط ہے مگر میں کروں گا.
بالکل, تو یہی بات ہے نا.
لیکن اس وقت جو مثلا عام شیعہ جو مثلا واقعا مصر نہیں ہے دنیا پہ, وہ یہ نہیں کہتا کہ میں جانتے بوجھتے گناہ کروں, وہ شفاعت اہل بیت علیہ السلام کو ایسے لیتا ہے کہ جو میں جب مشکل میں آ جاؤں گا تو نکالے گا, توجہ اس لحاظ سے نہیں کر پاتا. جیسا کہ آپ نے یہ تو بڑا سخت بتایا میزان کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا صرف شفاعت تو سیدھے ہاتھ والے ہوں گے, باقی سب تو گئے ختم ہوا. نہیں, اس پہ یہ جملہ تو بڑا سخت ہو گیا, صحاب یمین میں کون کھڑا ہوا ہے؟ ماں تو جیسا تو کہاں کو کھڑا ہوا ہوگا صحاب یمین کا تو سب نہیں.
نیند کا جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو نماز کے حکم سے پہلے تک تھا نا.
جی جی.
اب جب نماز کا حکم آ گیا, نبی نے کہہ دیا کہ اس طرح نماز پڑھے جیسے میں پڑھتا ہوں, تو اس کے بعد یہ بات کہاں سے آ گئی؟
نہیں, وہ ابھی بھی ہے
اقیم
الصلاۃ کا مثلا, کیسے صلاۃ کو کیسے قائم کرو گے؟
تو یہاں سے یہ حدیث ہے نا کہ اس طرح پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں.
جی جی, وہ بالکل ہے.
یعنی اس میں بہرحال جو قرآن کی آیتیں ہیں اور جو بیان کریں, جیسے دیکھیں مثال کے طور پر اب یہاں پر یہ بات ہے کہ جس خدا نے عذاب کا اعلان کیا ہے اسی خدا کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ عذاب ختم کر دے, ٹھیک ہے. اور انہیں حقیقتاً جو بات ہے, پتہ نہیں آپ لوگ اس کو کوئی آفینسو وے میں نہ لیں, لیکن یہ بات اور علماء اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کا حقیقی اختیار سوائے خدا کے کسی کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ بیسیکلی جو ہمارے ذہنوں میں ایک قسم کی چیز آتی ہے نا کہ خدا کا نظام یا خدا کا قانون لوگوں کو ایک طرف لے جا رہا ہے, اور اہل بیت اس کے اندر مداخلت کر کے اور اس چیز کو کسی اور طرف لے جا رہے ہیں.
لیکن حیدر بھائی, مثلا ہم یہ اگر ہم اسی ٹاپک پہ بحث کریں گے تو ٹھیک ہے, اسی واقعے سے ایک میں واقعہ آپ سے پوچھتا ہوں, پھر وہ کیا تھا کہ امام حسین کا اس کو راہب کو بیٹے دے دینا,
اس کو آپ کس پہرائی میں دیکھیں گے کہ وہ آیا؟
پہلے آپ ایک چیز مجھے بتائیے کہ یہ سارے واقعات جو ہے نا, یعنی کہ میں نے جتنی بھی کتابیں پڑھی ہیں نا علماء کی, ایک جگہ بھی ایسی کوئی چیز کوٹ نہیں کی گئی ہے. یعنی اس میں جیسے کہ وہ جو علماء یہ بات بیان کرتے ہیں وہ یہ کہیں کہ ہمارے کسی آیت اللہ نے یا کسی بزرگ عالم نے, یہ مسائل ایسے ہی ہیں, یہ اسی طریقے سے یعنی کہ یہ جتنی بھی اس قسم کی احادیث ہے نا, ایک بھی کوئی کوٹ نہیں کرتا ہے. علامہ طباطبائی نے کتنی لمبی بحث کی ہے میزان میں شفاعت پہ, کوئی ایسی روایت نہیں ہے.
مثلا آپ نے کہا نا کہ وہ اس طرح نہیں کہ خدا کچھ چاہ رہا ہے, اہل بیت کچھ چاہ رہے, تو میں نے کہا تو مثلا اس واقعے سے تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ خدا نے اس کے مقدر میں نہیں لکھا تھا. امام حسین نے کہا ٹھیک ہے ایک لو دو لو تین لو لیتے چلے جاؤ.
بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے ایسی کسی چیز کو قبول کرنا. جبکہ یعنی کہ یہ جملے میں آپ کو بتا رہا ہوں جو دروس ہیں جیسے آیت اللہ جوادی عملی کے, اس میں انہوں نے کہا کہ قیامت کے دن قرآن نے صاف ستھری نفی کی ہے ہر ایک کی اتھارٹی کی, ایون قدیسین بشر. قدیسین بشر کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں میں سے وہ لوگ کہ جن کو افراد مقدس سمجھتے ہیں. اور اس میں اس میں سب سے بڑی مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے. سب سے بڑی مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے کہ جن کے بارے میں عیسائی بھی اسی قسم کی باتوں کے قائل ہیں, کوئی اتھارٹی نہیں ہے, کوئی ایسی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ جو ہیں وہ اس طریقے سے لوگوں کو بچا لیں گے یا نکال کے لے جائیں گے یا کچھ کر لیں گے, کچھ بھی نہیں ہے ایسا. اور جو بھی شفاعت ہے بدون اذن خدا, کوئی شفاعت ایگزسٹ نہیں کرتی.
نہیں اگر اذن خدا ہے تو پھر شفاعت کا کانسیپٹ کیوں ہے بیچ میں؟
میں بتا تو رہا ہوں شفاعت کے کانسیپٹ, میں نے بتایا تو کہ کیا شفاعت کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ایک انسان اگر آرڈینری اصول کے تحت مستحق عذاب ہے تو خدا نے اس کے لیے, اگر وہ بنیادی طور سے صحیح ہے, وہ اصحاب یمین ہے, تو وہی تو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ ایک ریفرنس کے تھرو سے, ایک ذریعے کے تھرو سے خدا اس کو نجات دے رہا ہے. جیسے خدا ایک وسیلے, یعنی مثال کے طور پر آپ کی نیکی ایک وسیلہ ہے جو آپ کو نجات دے رہی ہے. جیسے جو سابقون ہیں یا صحیح اصحاب یمین ہیں, انہیں اس شفاعت کی ضرورت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے ضرورت شفاعت کی؟ اس لیے کہ خود انہوں نے اس اپنے آپ کو اس حد تک ڈیولپ کر لیا کہ وہ براہ راست اس فیض کو حاصل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب ایک نفس میں تاریکی ہے تو اب خدا یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ بالکل اس قابل نہیں ہے کہ اس کو تاریکیوں میں چھوڑ دیا جائے, اس میں کچھ گنجائش ہے. تو جو نورانی ہستیاں ہیں ان کے ذریعے سے اس کو نورانی کر رہا ہے یا کچھ نہ کچھ اس کو ریکور کر رہا ہے. یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جیسے آئے نا کہ یہ کمرہ بالکل اندھیرا ہے تو آپ نے ایک مرر لگا دیا کہ ڈائریکٹ جو سورج سے روشنی نہیں لے سکتا, ایک مرر لگا دیا کہ اس سے ریفلیکٹ ہو کے آ جائے اندر. شفاعت از سم تھنگ لائک دس, لیکن اس کی کوئی خود اتھارٹی نہیں ہے. یعنی میں بہت ویسے معذرت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ قدیسین نے بالکل بار بار کہا ہے انہوں نے, قدیسین بشر اور ملائکہ آیت اللہ جوادی عملی کے, جو انہوں ان کے یہ پوری جو تفسیر موضوع تفسیر جو دروس ہیں بہت, تب تو ہزاروں کی تعداد میں ہیں. قدیسین بشر یعنی کہ جن کو لوگ اپنے لیے شفاعت کے لیے کس کو سمجھتے ہیں, جیسے سورہ یونس کی آیتوں میں بتوں کو سمجھتے ہیں. یعنی جو مشرکین عرب تھے وہ بتوں کو معبود نہیں سمجھتے تھے, شفیع سمجھتے تھے. یہ بہت اہم بات ہے, اور اگر آپ اس کی ڈیپتھ میں جائیں تو تقریباً وہ وہی باتیں جو ان کی ہیں نا وہی ہم بھی کہتے ہیں. وہ ان کی وہ کہتے تھے اللہ معبود ہے, ایک ہے سپریم اتھارٹی, لیکن وہ سپریم اتھارٹی اتنی سپریم ہے کہ ہم سے اس کا تعلق نہیں ہے. تو اس لیے بیچ میں آپ کو یہ واسطے و وسیلے چاہیے. قرآن نے اس چیز کی نفی کی اور کہا خدا ہر جگہ ہے, تمہارے دلوں کے اندر ہے, تمہارے وجود کے اندر ہے. یہ بات نہیں کہو کہ خدا اور ہمارے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے, کوئی رابطہ نہیں ہے, کوئی واسطہ, مطلب ہمیں یہ چاہیے, یہ بات نہیں کہو. یعنی کہ میں وہی وہ چیز بتا رہا تھا نا کہ پہلے وہ چیز کہ انسان خدا کو اپنے اندر محسوس کرے اور اپنی زندگی میں پھر وسیلے کے پاس جائے, تب وسیلہ فائدہ دیتا ہے. بالکل ضرورت ہے, اس لیے کہ میرے اور آپ کے اندر وہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ جو چیز میں محسوس کر رہا ہوں اس کو پوری پکچر بنا سکوں. اگر میرے اندر وہ کیپیبلٹی ہو جو سابقون کے اندر ہے, ٹھیک ہے, آپ خود وسیلہ ہیں. پھر جس طریقے سے کہ رسول اور امام ہے وہ خود وسیلہ ہے نا, انہیں کسی اور کو تھوڑی چاہیے بیچ میں. ہمیں اس لیے چاہیے کہ ہم ایک چیز کو محسوس کر پا رہے ہیں, لیکن اس کو ڈیولپ کیسے کریں, اس کے مطابق زندگی کیسے گزاریں, اس کو مطلب ارتقاء کیسے دیں, ان ساری چیزوں کو, اس لیے ہمیں ان کی ہدایت اور رہبری اور رہنمائی چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن انسان زیادہ تر وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی صلاحیت کو ضائع کر دیا ہے. لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا, وہ اس کیٹیگری میں زیادہ تر انسان لائی کرتے ہیں. اولئک ہم الغافلون کی منزل پر ہیں. تو اب خدا کے پاس دو رستے تھے, چھوڑ دیتا, ٹوکریں کھاتے رہو, لیکن جیسے کہ رحمت خدا بے انتہا وسیع ہے تو خدا نے کہا نہیں, ٹھیک ہے تم میں یہ غلطی اور خرابی موجود ہے, لیکن اسٹل ہم تمہاری ہیلپ کریں گے ان منتخب انسانوں کے ذریعے سے کہ جو ہمارے نور سے براہ راست فیض حاصل کرتے ہیں. ہم کتاب بھیجیں گے, ہم نبیوں کو رکھیں گے, ہم اولیاء کو سامنے رکھیں گے تمہارے. تو بیسک چیز یہ ہے, یعنی کہ اس کو اور اگر ہم کنورج کریں کہ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے, یعنی ہم سب یہاں پر کیوں موجود ہیں, اس لیے کہ ایک حقیقت کو پہچانیں. ٹھیک ہے, ایک حقیقت ہے کہ جو جسے آپ اللہ کہیں یا رب کہیں, اس حقیقت کو پہچانیں اور اس کے ذریعے سے خود ڈیولپ ہوں اور آگے بڑھیں. اب جو انسان اس مقصد خلقت کو بالکل سرے سے ہی پورا نہیں کرے, یعنی جیسے آپ ایک چیز ہے, ہمارے اور آپ کے گھروں میں بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم ایک بنا رہے ہیں, ایک کام کر رہے ہیں, اب اس میں جتنا بھی خراب چیزیں جو, یعنی کہ جیسے کہ ڈیفیکٹڈ پارٹس ہیں, خراب ہیں, ان سب کو ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر بالکل تباہ حال ہے, بالکل ہی تباہ حال ہے, کسی کام کا نہیں ہے, تو آپ اسے بھیگ دیں گے, مطلب بٹی میں ڈال دیں گے. اگر اس میں سے کچھ ریکوری ہے تو وہ پوسیبل ہے تو وہ ریکوری کرنے کی کوشش کریں گے. تو چیز جو ہے وہ یہاں پر یہ ہے جو انسان نہیں سمجھ رہے کہ جب خدا یہ کہہ رہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, کہ ہم نے اس جن و انس کے سلسلے کو اس لیے خلق کیا تاکہ وہ عبد ہو جائیں یا عبادت پر آ جائیں, تو اب جو لوگ اس عبدیت اور عبادت کی منزل سے ٹوٹلی غافل ہیں, اب خدا ان کے ساتھ کیا کرے گا؟ یعنی جیسے آپ ایک چیز بناتے ہیں, آپ فیکٹری میں ایک پروڈکٹ بنا رہے ہیں, اب پروڈکٹ ایک تو یہ کہ جو آپ کے مقصد کو پورا نہیں کری, بلکہ الٹا یہ کہ ایسی چیز بننا شروع ہو جائے کہ جو آپ کے مین ایم کو ہی ڈیفیٹ کرنا شروع ہو جائے, کیا کریں گے آپ اس کو؟ یعنی جیسے ہم کہتے ہیں یہ تو خدا ہے جو اتنا برداشت کرتا ہے, یہ تو خدا ہے کہ جو اپنے بندوں کی اتنی خرابی کو اس حد تک جا کے برداشت کرتا ہے. تو پرابلم یہاں پہ آ رہا ہے کہ جو انسان مقصد خلقت کو ڈیفیٹ کر رہے ہیں, اس کو خراب کر رہے ہیں, اس سے صرف دور نہیں ہیں, انہوں نے اپنے نفوس پر اتنا زیادہ اسراف کر لیا کہ اس میں کچھ چھوڑا ہی نہیں کہ جس کو ریکور کر سکیں. کیا جا سکے, تو اب ان کے ساتھ کیا ہوگا. یعنی کہ پرابلم کو اس اینگل سے دیکھنا چاہیے. جب میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ گناہ دس کر دیے تو بھائی گناہ دس کر دیے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا ہے, اس کو سمجھیں آپ پہلے. یعنی ایک انسان اگر گناہ کی زندگی بسر کر رہا ہے, خرابی کر رہا ہے, تو ہو کیا رہا ہے اس کے نتیجے میں ایکچوئل ان ریسپیکٹ ٹو عالم ملکوت یا عالم آخرت. یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ پھر آپ فیصلہ کر پائیں گے نا کہ یہ اس کو شفاعت ملے گی نہیں ملے گی. آپ اصل چیز ہی کو نہیں سمجھ رہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ جیسے ایک شخص نے جھوٹ بول دیا, وہ ہمارے نظر میں کوئی چیز ہی نہیں ہے جھوٹ بولنا, یا کسی کی غیبت کر دی. اب روایتوں میں کیا ہے کہ غیبت جو ہے جہنم کے کتوں کا سالن ہے. اب جس نے وہ سالن اپنے لیے تیار کر لیا, اب وہ کیسے ختم ہوگا؟ اصل سوال یہ. اب پرابلم یہ ہے, ٹھیک ہے, پہلے نیچر آف پرابلم کو سمجھیں, پھر سوچیں گے کہ اور کیسے پاسبل ہوگی. ہم تو نیچر آف پرابلم ہی نہیں سمجھ پا رہے نا. یعنی ہمارے نظر میں کچھ ہے ہی نہیں, دو دس جھوٹ بول دیے, غیبتیں کر دیں, کسی کا حق کھا گئے. یہ اس دنیا میں,
تو آخرت میں کیسے کھائے گا مردہ کا
گوشت؟ نہیں نہیں, اس دنیا کے اندر ایسا ہے, آخرت میں, آخرت میں وہ چیزیں اس حالت میں نظر آئے گی.
وہاں کون سا مردہ ہوگا جس کا گوشت کھائیں گے؟
اس دنیا میں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو غیبت کی مثال دی گئی ہے یہ دنیا میں.
اچھا, اس دنیا میں کہ ایسا ہے کہ جیسے تم کھاؤ.
ہاں, اور یہ پیغمبر اکرم نے کر کے بھی دکھایا تھا. ہاں, اس دنیا کی بات ہے. تو اسی وجہ سے کہ جب انسان گناہوں کی اس نوعیت کو سمجھتا ہے کہ گناہ سے ہو کیا رہا ہے, تب اس کا دل لرزنا شروع ہوتا ہے. تب اس کے اندر, ورنہ تو کچھ ہے ہی نہیں. مطلب کہ یہ جو ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ اسے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, یہ کھیل ہو رہا ہے کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا, انہوں نے آئے معاف کر دیا. ایسے نہیں ہے. اس لفظ پہ خاص طور سے غور کیجئے گا, اسرفوا علی انفسہم. نفس پہ اسراف ہے. ہر غلط کام اپنے نفس کے ساتھ زیادتی ہے. یعنی یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ اپنی گاڑی کو بغیر آئل ڈالے چلانا شروع کر دیں.
مجھے صرف ایک سوال ان سب باتوں میں ایک چیز سامنے آ رہی ہے کہ مثلا وہ کہہ رہا ہے خدا کہ خدا سارے گناہ معاف کر دے گا, جمیع سارے گناہ معاف کر دے گا. ابھی مثلا آپ نے کہا کہ وہ نفس پہ جو اثرات ہو رہے ہیں وہ وقت لیں گے, وہ ریپیئر میں وقت لیں گے, لیکن خدا یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ وقت نہیں لگ رہا.
نہیں, یہ نہیں کہہ رہا خدا, بلکہ اگر آپ پوری, ٹھیک ہے, لیکن جب آپ آگے کی آیتوں سے اس کو ملائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آفر فار ایور نہیں ہے.
مرنے سے پہلے کی آفر
ہے نا. ہاں, لیکن مرنے سے پہلے خدا اور کچھ ایکسپیکٹ کر رہا ہے آپ سے.
نہیں تو ٹھیک ہے, فرض لیجئے کہ ایک آدمی کو 70 سال تک اس کو نہیں توجہ ہوئی, ٹھیک ہے, اس نے 70 سال میں جا کے اس کی توجہ ہوئی, اس کا رابطہ خدا سے بھی ہو گیا, اس کا سب کچھ ہو گیا, تو وہ جو اس نے پاسٹ میں 70 سال گزارے اپنے نفس پہ گناہ کرتے کرتے کرتے, اب یہ بھی تو ایک لمحے میں وائپ آف ہو رہے ہیں, نفس ریپیئر ہو گیا نا.
ایسے نہیں ہوتا. نہیں نہیں نہیں, کیا کیا کہا میں نے
مثلا کہ اس میں کہا, اس آیت میں, سورہ کس کی آیت
ہم نے پڑھی,
سورہ زمر کے اندر, کہ خدا جس نے اپنے نفس پہ اسراف کیا وہ خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو, کیونکہ خدا تارے سارے گناہ معاف کر لے گا, تمام کے تمام. اگلی آیت میں آپ نے کہا کہ جو اگر ایسا نہیں کرے گا.
لیکن اس سے انسان کو جیسے یہی غلط خیال پیدا ہو رہا ہے نا کہ جب خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا واللہ غفور الرحیم, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا یہ ایک انکریجمنٹ ہے گناہوں کی؟
انکریجمنٹ نہیں, صرف میرا آپ سب سے سوال یہ ہے کہ وہ اثرات جو گناہ کے اثرات نفس پہ مرتب ہوئے تھے وہ بھی تو ایک لمحے میں وائپ آف ہو رہے ہیں نا کسی طاقت سے.
اس میں بات یہ وہی ہے کہ جیسے کہ یزید نے جب امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ میں بہت شرمندہ ہوں, ٹھیک ہے, اور آپ نے نماز غفیلا کی بات کی تھی اور جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اس پہ وہ کیا تھا, تو آپ نے کہا تھا کہ آپ مطمئن رہیے اس کو یہ توفیق نصیب نہیں ہوگی. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر وہ نماز غفیلا پڑھتا تو یہ گناہ بھی معاف ہو جاتا جو اس نے کیا, اس کے علاوہ کوئی اور نتیجہ نکلتا ہے اس سے؟ لیکن اس گناہ کی سیاہی نفس پر اتنی شدید تھی کہ وہ نماز غفیلہ کی توفیق نہیں پیدا ہونے دے رہی تھی. پرابلم یہ کہ ایک انسان صرف اس وقت 70 سال پہنچنے کے بعد مغفرت یافتہ ہو سکتا ہے پروبیبلی, جب اس کے نفس میں کوئی اچھائی اور خوبی کے اثرات موجود ہوں. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ حدیث امام خمینی نے اس کو بیان کیا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ انہیں بیٹھے تھے, اصحاب نے بھی وہ آواز سنی کہ بہت زور سے کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی. تو جب پوچھا گیا کہ کس چیز کی آواز تھی تو کہا گیا شاید جبرائیل نے رسول کو بتایا کہ یہ ایک پتھر تھا جو کہ جہنم میں پھینکا گیا تھا اور 70 سال بعد جا کے اس کی تہ میں گرا ہے, یہ اس کی آواز ہے. یعنی کہ جس سے بظاہر یہ ہے کہ جہنم کی گہرائی اتنی ہے کہ 70 سال پہلے ایک پتھر پھر اس کو انہوں نے اس انداز سے انٹرپریٹ کیا ہے کہ یہ اس انسان کی زندگی ہے کہ جس نے 70 سال غفلت میں گزار دیا. تو جو شخص غفلت میں اپنی زندگی گزار رہا ہے with every passing minute he is going down the hell. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک possibility تو create کر لیں, لیکن وہ چیز ہوگی کیسے کہ اب ہم یہ کہیں کہ وہ پتھر جو جہنم کی تہہ تک پہنچ گیا 70 سال تک کچھ نہیں سوچا اس نے, وہ نکلے گا کیسے باہر اس جہنم سے؟ ہاں لیکن خدا اس مایوسی کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں انیبو الی ربکم, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی تمہیں بات سمجھ میں آئے فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کرو. یعنی کہ جب وہی میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک تم ٹھیک ہے کہ جب تک تمہیں کچھ نہیں پتا, کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا, تمہیں کنفیوژن کی اسٹیٹ میں ہو, پرابلم کی اسٹیٹ میں ہو, تو ہم الاؤنس دینے کو تیار ہیں.
وہی میرا سوال پھر بھی وہی ہے, لیکن شاید آپ نے جواب دے دیا, میری جواب سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ اریز ہو گیا نا, ایک لمحے میں اریز ہو گیا وہ سارا.
میں یہ کہہ رہا ہوں, میں نہیں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ 70 سال کی بات کر رہے ہیں نا تو یہ ممکن نہیں ہے تقریباً. نہیں نہیں جناب حور کی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ چلیں اس کو جناب حور کی مثال بتائیے, کیا ہے آپ کی نظر
میں؟
جہنم میں کھڑے ہونے کی بات نہیں ہے,
مطلب لشکر یزید میں تھے, ظاہر ہے کہ امام کے خلاف تھے, خدا کے خلاف تھے بیسیکلی. نہیں خدا کے نہیں, مطلب امام کیوں نہیں, خدا
کے کسی کے بھی خلاف نہیں تھے, وہ کسی کے بھی خلاف نہیں تھے. ان ہز اون ریسپیکٹ وہ صرف ایک اپنی نوکری کر رہے تھے. حر جو ہیں, حر کے اندر, حر نے جب وہاں پر آئے وہ امام حسین کی دشمنی میں نہیں آئے, وہ امام حسین کے ساتھ لڑنے کی نیت سے نہیں آئے, ان کے پاس کوئی ایسی فکر نہیں تھی. ان کی نظر میں صرف یہ تھا کہ ہاں یہ ایک جھگڑا ہو گیا ہے, مطلب ایک پرابلم کریٹ ہو گئی ہے اور یہ پرابلم سم ہاؤ سالو ہو جائے گی. حر کے دماغ میں یہ چیز تھی اور یہی انہوں نے شب عاشورہ کے امام حسین سے کہا بھی کہ میں اس چیز کو تصور نہیں کر سکتا تھا کہ یہ لوگ آپ کے قتل کے در پہ آئے. نہیں, حر کی نظر میں یہ چیز انتھنکیبل تھی. یا اسی طریقے سے کہ جیسے میں نے بتایا بھی تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے جو رفتہ رفتہ حر کے اندر کی چیزیں باہر کس طریقے سے نکالی ہیں, کہ پہلے کہا کہ نماز ہمارے ساتھ پڑھو گے, نہیں پڑھو گے, پھر آخر میں وہ جملہ جو, تو حر کے ساتھ ایسی کوئی چیز نہیں تھی. حر کے اندر وہ تمام بیج موجود تھے اس کے نفس میں, جس کو صرف امام حسین نے گرو کرا دیا. یہ اصل چیز ہے کہ آپ موقع دیں گے خدا یا حجت خدا کو تو وہ کام کر لیں گے آپ کے اوپر. جی اب اس کے مقابلے میں عمر سعد کو دیکھ لیجئے, وہ بھی تو صحابی رسول کا بیٹا تھا کہ امام حسین کی فضیلت نہیں جانتا تھا. اس نے نہیں سنا تھا کہ الحسن والحسین سید شباب، سب کچھ پتا تھا اس کو. اور اس رات جب ابن زیاد نے اس سے کہا ہے کہ یہ کرو تو وہ تڑپتا رہا ہے اس رات کو. تو یہ چیز ہے نا، یعنی بیسیکلی چوائس ہے انسان کی کہ جو اس کو آگے یا پیچھے لے جا رہی ہوتی ہے. خدا یہی کہہ رہا ہے کہ جب تک تمہارے سامنے حق واضح نہیں ہوا، حر کے مثل، کہ جب تک تمہارے سامنے یہ چیز کھل نہیں گئی کہ ایک طرف حسین ہے ایک طرف یزید ہیں، ٹھیک ہے تم یزید کے لشکر میں رہ سکتے ہو مغالطے کی بنیاد پر، لیکن جیسے ہی یہ بات سمجھ میں آئی کہ حسین اور یزید کا راستہ کسی بھی طریقے سے پیرلل نہیں ہو سکتا، تو فوراً تمہیں راستہ بدلنا ہے اپنا. اگر اس کے بعد ہور بھی سوچتے رہ جاتے ہو ہمارے ساتھ کی طرح سے، تو ختم ہو گئی تھی بات وہیں پہ. یہ ہر ایک کو ملتی ہے، ہر ایک کو ملتی ہے، ہر ایک کو ملتی ہے، ہر ایک کو ملتی ہے اپنی زندگی میں. وہ تو ظاہر ہے ہر انسان کا معاملہ اس کے اور خدا کے درمیان ہے نا، یعنی آپ کے ساتھ آپ کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے میں تو نہیں بتا سکتا، لیکن میں یہ بات یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس زندگی میں ہر انسان پر خدا کی حجت تمام ہوتی ہے، کہ جب کسی نہ کسی اسٹیج پر پہنچ کر اسے حق اور باطل وضاحت کے ساتھ نظر آتے ہیں. یہ امر یقینی ہے. اور اسی وجہ سے، ورنہ میں ایک سوال یہاں پر اور بھی ریز کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس لائف کو اتنے سارے انسانوں کے لیے ٹوٹلی ایمبیگوس ہی گزرنا ہے، تو پھر اس سیٹ اپ کا فائدہ کیا خدا کو بنانے کا؟ جب خدا یہ کہہ رہا ہے حتی یمیز الخبیث من الطیب، کہ یہ ہم نے اس لیے بنایا کہ خبیث اور طیب الگ الگ ہو، جب خدا یہ کہہ رہا ہے لیہلک من حلق عن بینہ، کہ جو ہلاک ہونے والا ہے وہ روشن دلیل پر ہلاک ہو، لیحیا من حی عن بینہ، جو زندہ رہنے والا ہے وہ روشن دلیل پہ زندہ رہے، تو پھر تو کیا بنا اس کا کہ جب ہر چیز گرے 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 ہی چلنی ہے زندگی میں، یہ چل رہی ہے، تو پھر یہ کس قسم کا خدا نے دار العمل اور وہ چیز بنائی ہے؟ مطلب یہ تو پھر خدا کی اس نظام پہ بہت بڑا سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر لوگ 50-60-70 سال کی زندگی یہاں سے گزار کے اور بالکل ہی ایمبیگیوٹی اور کنفیوژن میں چلے جا رہے ہیں، تو کیا نظام بنایا پھر آپ نے؟ مطلب کچھ لوگوں کے لیے پاسبل ہو سکتا ہے، جیسے ہر چیز میں ایکسیپشن ہیں، یعنی فار ایگزامپل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، مطلب وہ ہیں اور ان کے بارے میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ بظاہر شکل انسانی رکھتے ہیں لیکن حقیقتاً مقام انسان تک نہیں پہنچے، یا وہ حیوانی سطح پر ہی ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے. تو یعنی جو میرے ذہن میں جو چیز کھٹکتی ہے نا، وہ یہ کھٹکتی ہے. اور اپنی زندگی کو جب میں دیکھتا ہوں، یعنی ایک مثال کے طور پر بات کر رہا ہوں، ویسے اور کوئی مطلب نہیں ہے اس کا، کہ اس بات سے فرق نہیں پڑا کہ میں اہل علم کی صحبت میں کتنا بیٹھتا ہوں، یا میں مثال کے طور پر مراکز علم دینی میں کتنا جاتا ہوں. خدا نے اپنی حجت مجھ پہ تمام کی ہے. اور جس طریقے سے کہ جیسے ملا صدرہ کا بھی وہ بیان ہے کہ خدا انسانوں کے ساتھ ہر روز ہزاروں زبانوں کے ذریعے سے کلام کر رہا ہوتا ہے، یعنی ہر ایک کے ساتھ اس زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ میسج آف اللہ ہے جو اس کو پہنچ رہا ہوتا ہے کسی نہ کسی ذریعے سے. یہ ٹھوکر لگ گئی، یہ انعام مل گیا، یہ چیز خراب ہو گئی، وہ چیز اچھی ہو گئی، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کلام خدا ہے جو تم سے ہو رہا ہے. لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے ان دس لائف کہ جب انسان کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ صحیح کیا غلط کیا ہے، یعنی کہ کون سا راستہ نجات کی طرف جاتا ہے، کون سا راستہ خرابی کی طرف جاتا ہے. اور اسی چیز کو خدا کہہ رہا ہے کہ جب تم اپنی لائف اینڈ کرو گے تو یا اپنے سامنے ثواب کو دیکھ لو گے یا عذاب کو دیکھ لو گے. لیکن اب اس میں ایک بات اور بھی ہے، میں پھر اس میں ایک چیز کی گنجائش رکھنا چاہ رہا ہوں کہ کیونکہ خدا کی رحمت لا متناہی ہے اور یہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کہ میں نے اپنے نفس پر رحمت کو لکھ لیا ہے، سبقت رحمتہ و وبا، میری رحمت میرے غضب کی امام ہے، اس کی سبقت رکھتی ہے، اس کے آگے ہے ہمیشہ، اس لیے پھر بھی، لیکن اب کون اتنی اذیت آخرت ہی اٹھا سکتا ہے، کون اتنی مصیبت وہاں کی بھگت سکتا ہے؟ اور دوسری ایک بات اور کیا ہے کہ اتنا کچھ اذیت اٹھانے کے بعد بھی کیا سمجھتے ہیں کوئی اعلیٰ معیار کی جنت مل جائے گی؟ وہی لوئسٹ لیول، ٹھیک ہے؟ اور کیا ہے دوسری چیز، کیا ہے کہ جب آپ اور ہم انشاءاللہ وہاں پہنچیں گے تو پھر وہ ایک فار ایور لائف ہے، وہ ختم ہونے والی نہیں ہے کہ جیسے زندگی میں ہم کہتے ہیں ارے یار تکلیفیں کیا ہیں ختم ہو جائیں گی، وہاں یہ سب نہیں چلے گا کہ تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، یا اگر کوئی نچلا درجہ مل گیا تو وہ چینج ہو جائے گا، اس کو بھی سوچنا چاہیے. تو یہ سارے کے سارے مسائل یا یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں اس بات پر آمادہ کرتی ہیں کہ ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہم جو ہیں گناہ کر جائیں گے اور خطا کر لیں گے اور الٹے سیدھے رستوں پہ چلتے رہیں گے، اور یعنی یہ پورا میکینزم سمجھنا ضروری ہے.
واضح ہو جائے اور اس کے بعد بھی انسان معصیت کو نہ چھوڑے تو اس کی پکڑ،
تو وہ وہی ہے، تو وہ جہنم میں یوں جانا شروع ہو گیا.
پکڑ زیادہ ہو
جی
حق واضح ہونے کے بعد، جیسے آپ نے عالم کی مثال،
نہیں اس میں معرفت کی مثال، معرفت کی بات ہم نے کی تھی کہ جس کے پاس جتنی زیادہ معرفت ہے اس کی پکڑ اتنی زیادہ ہے.
اچھا اس میں ایک کوسچن آتا ہے کہ جو لوگ حق پہ نہیں ہوتے لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حق پہ، ہمارے سامنے ایگزامپل سوسائڈ پرفارمنس کی، کہ وہ ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ بالکل صحیح کر رہا ہوں، کیونکہ وہ اتنا برین واشڈ ہو چکے ہوتے ہیں. تو دیٹ کیٹیگری،
دیکھیں عرفان بھائی یہ بہت ڈیبیٹیبل ہے. اصل میں پتہ ہے پرابلم کیا ہوتی ہے کہ میں کسی کے بھی نفس کے بارے میں کیسے کمنٹ کروں؟ میں تو صرف ان اصولوں کی بنیاد پہ بات کر سکتا ہوں کہ جو خدا نے بتائیں، ٹھیک ہے نا. اب میں کیسے، یعنی مثال کے طور پر، اب صرف ایک ایسی بس لاؤڈ تھنکنگ ہے، یا میں کوئی اس کو یہ نہیں کر رہا کہ کوئی بہت ویلڈ بات میں کہہ رہا ہوں، ایک سدھائے ہوئے کتے کا جو نفس ہوتا ہے کہ اس کا مالک اس کو ٹریننگ دیتا ہے گھر سے تک، اور اس کے بعد اس کو کسی بھی شکار پہ چھوڑ دیتا ہے. اب اس کو نہیں پتا حلال ہے حرام ہے، صحیح ہے غلط ہے، میں کسی کو کسی انسان پہ ہی اس نے چھوڑ دیا کہ جاؤ اس کو جا کے کاٹ لو کھا جاؤ، اسے کچھ نہیں پتا کہ میں یہ صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں، اس کے لیے کیا جزا و سزا ہے؟ یعنی ایسے نفس کے لیے، نفس تو اس کے اس حیوان کا بھی نفس ہے، اس نفس کو خالی بس ایک ہی چیز پتا ہے کہ جب میرا مالک جو ہے مجھے کسی کو چھوڑ کے اشارہ کر دے مجھے اس کو جا کے چیر پھاڑ دینا ہے، ختم کر دینا ہے. اس بات کو اچھے طریقے سے ذہن میں رکھیے کہ جتنے انسان آپ کو نظر آ رہے ہیں اس دنیا میں، زیادہ تر کے نفوس حیوانی ہیں. یہ چیز قرآن سے ثابت ہے، اولئک کل انعام بل ہم اول، جو اپنی سماعت اور بصارت اور قلب کو استعمال نہیں کرتے، جو گہرائی میں نہیں جاتے، لہم قلوب لا یفقہون بہا، تفقہ یعنی گہرائی، یعنی صرف ظاہر تک رہ جاتے ہیں، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، کہ جو صرف حیات دنیا کے ظاہر تک جن کا علم رہ جاتا ہے، ذالک مبلغہم من العلم، ان کا مبلغ یعنی ان کی پہنچ یہیں تک ہے، اس کا نفس حیوانی ہے،
کوئی جزا سزا نہیں، کچھ بھی نہیں.
جزا سزا کی بات میں وہ نہیں کہہ رہا، لیکن اس سے آپ انسانی چیزیں نہ ایکسپیکٹ کیجئے کہ جو یہ دن ہم درجات کی بات کر رہے ہیں، جنت کی بات کر رہے ہیں، آخرت کی بات کر رہے ہیں، تو وہ کہاں، یعنی اس کے لیے تو پھر وہی پرابلمز ہیں ساری کی ساری. جی کیوں نہیں تمام بھی، جب ان کے لیے ہاں ہو سکتا ہے، ان کے لیے ہو سکتا ہے، انہیں ایک چیز, میں صرف آپ ان کی سوسائڈ بمبرز کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک, ایک یہ بات ہے نا, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ کیسے پتا چلا, ہمیں یہ کیسے پتا چلا کہ وہ ایک چیز کو نہیں سمجھ رہے ہیں, یہ ہم پر یہ بات کیسے ثابت ہوئی؟
اس لیے کہ پھٹ رہے ہیں.
نہیں مطلب کیسے کیسے یہ بات صحیح ثابت ہوئی؟
کوئی آدمی اپنی جان دے دے تو اس کے ذہن میں تو اس سے بڑی کوئی چیز ہے نہیں,
اس کی انہیں جیسے بھائی میں نے کہا میں کسی کے نفس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا, لیکن ایک ایگزامپل کہ حضرت علی علیہ السلام نے خوارج کے بارے میں بھی بات کی ہے اور معاویہ کے بارے میں بھی بات کی ہے, دونوں گفتگویں نہج البلاغہ میں مل جاتی ہیں. خوارج کے بارے میں آپ کا یہ جملہ ہے کہ جو حق کی تلاش میں نکلے اور نہ پہنچ سکے وہ اس کی طرح نہیں ہوتا کہ جو جانتے بوجھتے حق کی مخالفت کرے. تو جیسے طالبان ہیں یہ خوارج ہیں, بالکل وہی خوارج والی مثال ہے ان کی. تو آپ نے یہی کہا تھا کہ ان کے پیچھے آپ نہیں گئے, یعنی کہ جب وہ آپ سے لڑنے آئے تو آپ نے ان کا کام تمام کیا, جو نہروان کی جنگ تھی خوارج کے ساتھ, اور اس میں آپ نے کہا بھی تھا کہ ان میں سے 10 بھی نہیں بچیں گے اور ہمارے فوج میں سے 10 بھی کام نہیں آئیں گے. لیکن آپ نے جس کو جس کے خلاف پرسو کرنے کی بات کی ہے وہ معاویہ ہے, کہ اگر مجھے مہلت ملی, اگر مجھے زندگی نے مہلت دی تو میں زمین کو اس بے ہنگم ڈھانچے سے پاک کر دوں گا, یہ جملے آپ کے اس کے بارے میں. تو ہم بیسیکلی یعنی کہ پھر وہی بات ہے کہ ہم بیسیکلی طالبان کے پیچھے اتنے زیادہ اس لیے پڑے ہوئے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ ہم سے کلیش میں, لیکن ہم اس معاویہ کو نہیں دیکھ پا رہے, اس سے کسی طرف حقیقتاً دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں کہ جو پیچھے سے سارے کام کر رہے ہیں. مطلب ہم تو ایک بابصیرت قوم نہیں ہیں, اور اگر ہم تھوڑا سا اپنی پالیسیز کو مینیپولیٹ کر لیں تو یہ طالبان ہمارے دوست بھی ہو جائیں گے. اس کی میں یوں ہی نہیں بات کہہ رہا, اس کی پوری دلیل حزب اللہ کا حماس کو اپنے ساتھ ملانا ہے. سیم تھنگ, حماس واس طالبان, یعنی بالکل ان کے وہی عقائد تھے, وہی طور طریقے سب کچھ ہیں, لیکن دیکھیں کس طریقے سے انہوں نے اپنے ساتھ کر لیا. یہ ہم سے اتنا زیادہ دور نہیں ہے جتنا وہ بنو امیہ کے, جو ہم یا تو سوچتے ہی نہیں اس کے بارے میں, جو اصل پیچھے سے ساری شیطانی کر رہا ہے, لیکن ہم حقیقتاً ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں, انہیں اپنا دوست سمجھ رہے ہوتے ہیں. نہیں سعودیہ بھی, اور میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس کے پیچھے جو پورا جو ایک نظام ہے, یہ شیطانی نظام, ہم اس کو کہاں سمجھ پا رہے ہیں کہ وہ کس طریقے سے ہم, بلکہ زیادہ تر لوگ ہمارے اس کا اعلی کار بنے ہوئے. تو بیسیکلی یہ, تو یعنی اس میں جو جیسے آپ نے خوارج کی بات کی ہے, صحیح, خوارج کو قتل بھی کیا جب وہ لڑنے آئے, لیکن ان کے لیے وہ جملہ نہیں ہے, بلکہ آپ نے جب عبداللہ ابن عباس کو ان کے پاس بھیجا تھا تو عبداللہ ابن عباس نے آگے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو راتوں کو کھڑے رہتے ہیں حالت قیام میں اور دن کو تپتی ہوئی زمین پہ سجدے کر رہے ہوتے ہیں, تو وہی آپ نے کہا کہ یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں, یعنی ایک چیز کو پانے نکلے لیکن بھٹک گئے. ٹھیک ہے, اس کی انہیں سزا بھی ملے گی, دنیا میں سزا ملی انہیں قتل ہوئے, آخرت میں بھی اپنی سزا ملے گی, لیکن یہ اس کی طرح نہیں ہے, یہ اس کی طرح نہیں ہے. تو اس بہت زیادہ جنت جہنم سب کے بہت زیادہ درجات ہیں.